أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت لفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس دعا ہے، پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائیں، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائیں، بانیان کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائیں، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. فرش عذاب پر موجود تمام عزاداران، تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری، اور جن جن مومنین مومنات نے ہم سے التماس دعا کہی ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت حاجات کی برابری، اور مجلس کی قبولیت کے لیے مل کر درود پڑھے خاندان زہرا پر. اذان محترم، فرش عزا ایک ایسا مکتب ہے ہمارے لیے کہ جو نعرہ اور جو شعار بلند کیا جاتا ہے کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، کہ ہماری درسگاہ کربلا ہے. کربلا وہ جگہ کہ جہاں سے درس لے رہے ہیں، کربلا وہ جگہ کہ جہاں سے سیکھ رہے ہیں. تو یہ مجلس اور فرش عزا ایک ایسی کلاس ہے اس درسگاہ کی کہ جس میں آنے والے تمام افراد، خواتین ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، غرض کے ہر ایک اس کلاس میں شریک ہوتا ہے اور یہاں سے درس لیتے ہیں، یہاں سے سیکھتے ہیں. یہاں سے تعلیمات اہل بیت کو ایک منفرد انداز اور ایک منفرد طریقے کے ساتھ اس طرح سے سیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیوں کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا فرش عزا پر آنے والے تمام عزاداران مولا اسی نیت اور نظریے کے ساتھ آیا کرتے ہیں، آنا چاہیے کہ ہم مجلس میں گئے اور جب مجلس سے باہر نکلیں تو ہمیں اپنے دامن کو دیکھنا ہوگا کہ آج کی مجلس سے کیا لے کر جا رہے ہیں۔ حتماً اگر ایام عزا میں محرم الحرام کے چاند کے نظر آنے سے لے کر 8 ربیع الاول تک ہم 2 مہینے اور 8 دن عزا کا فرش بچھائے ہوئے ہوتے ہیں، ایام سوگ ہے، بس ہمیں چاہیے کہ ہر روز ہر مجلس میں ہر فرش عزا پر کہ جس میں ہم گئے، واپسی پر جب جائیں تو توجہ کریں، اپنے معنوی دامن کو دیکھیں کہ ہم نے آج کی مجلس سے کیا لیا، تاکہ جو مجلس سے حاصل کیا ہو اپنی زندگی پر اسے لاگو کیا جائے۔ نتیجہ تن کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ 2 مہینے اور 8 دن کا جو سفر ہے، اس سفر کے بعد جب ہم اس میں سے نکلیں گے، ہر وہ فرد جس نے ہمیں 2 مہینے 8 دن پہلے دیکھا تھا وہ ہمارے اندر ایک بڑی تبدیلی محسوس کرے، ہم سے ملنے والے، ہمیں جاننے والے، حتیٰ کہ وہ تمام افراد بھی جن کا مکتب اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، اسلام کے دیگر مکاتب سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارے ساتھ مارکیٹ میں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے کام کی جگہ پر ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہیں، وہ ایام عزا کے دوران اور ایام عزا کے گزرنے کے بعد ہم میں ایک تبدیلی کا جب مشاہدہ کریں تو تب ان کے سوال کرنے پر جو جواب میری اور آپ کی طرف سے جائے وہ جواب مکتب امام حسین کے تعارف کے لیے بہت مؤثر ایک جواب ہوگا، لوگوں کو مکتب امام حسین کی طرف لانے کا ایک مؤثر جواب ہوگا جو ہمارے عمل سے نظر آئے گا۔ پوچھے اگر ہمارے جاننے والے، 2 مہینے پہلے تو آپ کو ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ نماز کے اتنے زیادہ پابند تھے، اب آپ نماز کے بہت زیادہ پابند ہو گئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ کتنے فخر کے ساتھ بتا سکیں گے کہ ہم نے 2 مہینے مولا حسین کے فرش عزا پر گزارے اور فرش عزا سے یہ تبدیلی ہم نے حاصل کی ہے؟ یہ اسی طرح ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام کا ایک جاننے والا، امام کی صحبت میں بیٹھنے والا ایک سادہ سا انسان، امام کے ان اصحاب میں سے نہیں ہے کہ جو امام کے شاگرد ہیں اور امام سے نقل حدیث کرتے ہیں، ان میں سے نہیں تھا، امام کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتا تھا، مولا سے محبت رکھتا تھا، آیا بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ امام نے اسے بلا کر کہا فلاں علاقے میں جا کے ہمارے لیے تبلیغ کرو، ایک دوسرے علاقے کا بتایا اور کہا جا کے ہمارے لیے تبلیغ کرو۔ امام نے کوئی کام ذمے لگایا تو بہت خوش ہوا اور اسی خوشی میں دوڑ کے گھر گیا، اپنی بیگم سے کہا کہ فلاں علاقے میں جانا ہے، مولا نے میرے ذمے تبلیغ کا کام لگایا ہے۔ اس کی بیگم نے کہا تمہیں قرآن کا علم اتنا ہے نہیں، تمہیں تو قرآن کی تفسیر کا نہیں پتہ، تم وہاں جا کے تبلیغ کیسے کرو گے؟ اس نے کہا مولا نے کام کہا تو میں خوشی میں آ گیا، میں نے پوچھا نہیں کہ تبلیغ کیسے کروں، تم سامان باندھو میں پوچھ کے آتا ہوں۔ امام کے محضر میں واپس آیا، سلام کیا، کہا مولا آپ نے جب کام ذمے لگایا تو میں بہت خوشحال ہو کے میں دوڑ کے گیا تھا کہ تیاری کروں، لیکن اب ذہن میں سوال آ رہا ہے، آپ نے کہا کہ اس علاقے میں جا کے ہمارے لیے تبلیغ کریں، مولا مجھے تو قرآن کا اتنا علم نہیں ہے، میں نے تو آپ سے حدیث اور ان موضوعات پہ سیکھا نہیں ہے، وہاں جا کے کیا کروں گا تبلیغ؟ آپ نے فرمایا تم نے اچھا سوال کیا، کہا تم کپڑے کے تاجر ہو، کپڑے کا کام کرتا تھا، کہا تم کپڑے کے تاجر ہو، اس علاقے میں جاؤ، وہاں جا کر مارکیٹ میں ایک دکان لے لو، لے کر وہاں پہ اپنے کپڑے کا کام شروع کرو، اور ہم نے جو تمہیں انداز بتایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کتنے اخلاق کے ساتھ ملنا ہے، سچ بولنا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے،
تم اسی انداز کے ساتھ جس انداز سے تمہیں سکھایا گیا ہے اپنے اسی کردار کے ساتھ وہاں کام کرو. جب تم کچھ عرصے کام کرو گے آس پاس کے لوگوں کو مارکیٹ والوں کو وہاں پر آنے والے گراہکوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس بازار میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا یہ بندہ ہے, سب سے زیادہ ناپ تول پورا دینے والا یہ ہے, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا یہ ہے, صوم و صلات کا پابند یہ ہے. جب یوں تمہاری خوبی کی شہرت ہو جائے اور کوئی تم سے آ کے سوال پوچھے کہ تم میں یہ خوبیاں کہاں سے آئیں, تو بس ایک جملے میں تبلیغ کرنا, کہنا کہ میں جعفر صادق کا ماننے والا, یہ تمہاری تبلیغ ہے. یا علی فضل محترم, دو مہینے آٹھ دن میں نے اور آپ نے فرش ازا پہ گزارے. اچھا میں کبھی سوچتا ہوں امام حسین علیہ السلام ہماری جانِ قربان مولا پہ آپ کے نام پہ کس قدر خوبصورت اہتمام کر کے گئے. آج کے دور میں جب ہمارے بچوں کو کالج یونیورسٹی میں مارکیٹنگ پڑھائی جاتی ہے تو مختلف چیزیں سکھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں, اب امام علیہ السلام نے کس قدر اہتمام کیا ہے توجہ فرمائیے. دو مہینے آٹھ دن مولا کے حضور میں رہے, اب یہاں سے نکلنے کے بعد اب ہوتا ہے ہم لوگ دائرے کے انسان جب مصروف ہو جاتا ہے کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو بہت ساری باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. اب ظاہر ہے جب کاموں میں مصروف ہو جائیں گے مشغول ہو جائیں گے, وہ جو دو مہینے آٹھ دن فرش اعضا پر گزارے تھے, فرش اعضا پر جو ائمہ کے پیغامات سنے تھے, قرآن کی آیات کو سنا تھا, پیغام معصوم سنا تھا, حدیث پیغمبر سنی تھی, اخلاقی نکات سنے تھے, ممکن ہے کہ کاموں میں جا کے عام زندگی میں جانے کے بعد فراموش نہ کر بیٹھے, تو امام حسین نے یاد دہانی کا انتظام کر دیا ہے. کیا ہوگا, اپنے گھر سے نکلتے ہیں, چند قدم کے فاصلے پر گئے, دیکھا کسی مومن کا گھر ہے تو اوپر علم لگا ہوا ہے, جو ہی علم پر نظر پڑی علم کا دکھنا تھا کہ مولا حسین کی یاد آ جاتی ہے, حسین کی یاد آئی تو فرش اعضا کے تمام معاملات ایک دفعہ ہمارے ذہن میں دوبارہ ریمائنڈ ہو جاتے ہیں. ریمائنڈ کرنے کا پورا انتظام کیا ہوا ہے, اب آپ دیکھیں قدم قدم پہ علم ہمارے نظر آئے, قدم قدم پہ جہاں امام بار کا نظر آئے. ایک ایسا فرد تھا کہ جس کو اس کی ماں نے کہا بیٹے جہاں علم دیکھنا سلام کرنا, جہاں مولا حسین کا نام دیکھنا سلام کرنا, اور اس کو اپنی عادت بنا لے. اب اس کی عادت بن گئی, عادت بن گئی, اب جب عادت بن گئی جہاں علم دیکھتا تھا جہاں مولا حسین کا نام دیکھتا تھا رک کے ہاتھ سینے پہ رکھ کے السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا کرتا تھا. اس دنیا سے گزر گیا تو نسبتاً اس کے اعمال اس طرح کے تھے کہ عالم برزخ کا جو دورانیہ ہے اس کے لیے طے کیا گیا کہ یہ اس دورانیے میں وادی برہود میں رہے گا. عالم برزخ میں دو وادیاں ہیں, ایک وادی سلام ہے جس کو آپ برزخی جنت کہہ سکتے ہیں, اور ایک وادی برہود ہے جسے آپ برزخی جہنم کہہ سکتے ہیں, عارضی سزا کی جگہ. جو اصل جہنم ہے وہ قیامت کے بعد. اب اس کے نامہ اعمال کے مطابق کہا گیا کہ اس کو برہود لے جانا ہے, دو فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہیں. گزرتے ہوئے ایک جگہ سے جب گزرا, سفر جاری ہے, تو اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے, خیمے کے اوپر علم لگا ہوا ہے, علم کے اوپر امام حسین کا نام لکھا ہوا ہے. اس نے فرشتوں سے کہا میں یہاں سے آگے جب تک سلام نہ کروں جا نہیں سکتا, میری عادت ہے, میری تم سے گزارش ہے مجھے سلام کی اجازت دو, میں سلام کر لوں پھر لے کے جانا مجھے, عادت ہے. فرشتوں نے اجازت دی, اس نے اس طرف رخ کیا خیمے کی طرف علم کی طرف, السلام علیک یا ابا عبد اللہ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب اس نے سلام کیا عالم برزخ میں اس خیمے کا دروازہ خیمے کا پردہ اٹھا, سید الشہداء خیمے سے باہر آئے, اس کی طرف رخ کیا اور کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہی حسین نے سلامتی کی دعا کی فرشتوں نے اسے خوشخبری سنائی یہ جو تمہارے لیے برہوت کا حکم دیا گیا تھا اب مولا حسین نے تمہیں سلامتی کی دعا دی ہے, اب تمہیں برہوت نہیں تمہیں وادی سلام لے کر جایا جائے گا. ایک ایک جز شعائر حسینی شعائر عزاداری میں سے ایک ایک جز اہمیت رکھتا ہے, حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا اعزان محترم ضروری ہے جس مجلس میں آئیں جب بھی فرش عزا پر آئیں اس آمادگی کے ساتھ آئیں, اپنے اذہان کو اپنے افکار کو اس تیاری کے ساتھ لے کر آئیں یہاں سے کچھ لینا ہے اور اسے اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے. صلوات پڑے گا محمد و آل. اگر آپ پریشان نہیں اور تھکے نہیں ہیں تو ذرا بلند آواز میں صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اذان محترم آج کی مجلس میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی خواہش ہے. عموماً ہمارا جو تعلق ہے ائمہ کے ذکر کے بارے میں ہم نسبتاً ہمارا علاقہ ایک پہلو میں بہت زرخیز ہے. ہماری مجلسیں ہماری محفلیں معصومین کی زندگی کے ایک پہلو پر بڑی زرخیز ہیں, وہ پہلو ہے فضائل کا, وہ پہلو ہے مصائب کا. فضائل اور مصائب کے موضوع پر ہمارے اذہان ہمارے لوگوں کے قلوب ہماری لوگوں کے افکار یہ فضائل اور مصائب کے اعتبار سے نسبتاً زرخیز ہیں. آپ کوئی بھی ایسی مجلس دیکھیں جہاں پہ فضائل پڑھے جائیں گے آپ کو مومنین کے کھلے چہرے آپ کو نظر آئیں گے. واقعی جب فضیلت سنائی جاتی ہے ہم اہل بیت کے فضائل جب سنتے ہیں ہماری رگوں میں جو محبت اہل بیت لہو بن کے دوڑ رہی ہے اس میں ایک خوشحالی آتی ہے, خوشحال ہو جاتے ہیں, چہرہ کھل اٹھتا ہے مومن کا. یہ انتہائی خوبصورت ایک پہلو ہے ہماری قوم کا ہماری ملت کا ایک خوبصورت پہلو ہے. لیکن ایک دوسرا جو موضوع ہے جب معصومین کی سیرت کی بات آئے تو جب سیرت کی بات آئے گی تو اس پر نسبتاً بیان کرنے والے بھی تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں اور سننے والوں کی گھبراہٹ تو ہونی ہونی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت فضیلت سنائی جاتی ہے تو پھر میرے اور آپ کے خوش ہونے سے فضیلت والے مجلس کا میں نے فضائل پڑھے آپ اس پر خوشحال ہو گئے تو یہ فضیلت سننے کا حق ادا ہو گیا, ہم خوش ہوئے فضیلت سن کے, امام کی فضیلت سے ہمارے دلوں میں خوشی آئی تو یہ فضیلت کا حق تھا تقاضا تھا پورا ہو گیا. لیکن جب سیرت بیان کی جائے گی تو مسئلہ ہے, بیان کرنے والے پر بھی ہے سننے والے پر بھی ہے, کیونکہ جب سیرت بیان کی جائے گی تو ذمہ داری عائد ہو جائے گی, پتہ چلے گا کہ امام کو جب غصہ آتا تھا تو یہ کرتے تھے, اب سیرت کا پتہ چلا تو ہم میں سے کون ہے جس کو غصہ نہیں آتا. فوراً ہر ایک مجھ سمیت اس مجلس میں موجود ہر ایک اپنی طرف پلٹے گا کہ نہیں مولانا صاحب نے بتایا کہ امام کو جب غصہ آتا تھا تو آپ یہ عمل انجام دیتے تھے, آپ کا رویہ یہ ہوتا تھا. حتیٰ کہ اگر کوئی دشمن بھی آپ کے دروازے پر آ جائے تو آپ کی روش یہ ہوتی تھی. ہم جب سیرت کے اس پہلو کو سنیں گے تو ہر ایک اپنی طرف پلٹے گا, پلٹ کے کہے گا نہیں میرے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. اگر ائمہ کے راستے کی بات کریں سیرت کی بات کریں پھر ہمیں اپنی زندگیاں کافی دور نظر آئیں. اسی لیے سیرت کے موضوع کو نسبتاً بیان کرنے والے بھی کچھ کترا جاتے ہیں, سننے والوں نے تو ظاہر کترانا ہی ہے, لیکن چونکہ ہم طالب علم ہماری مجالس نسبتاً داد و دہش کم ہوتا ہے اور چونکہ ہمارا تقاضا بھی نہیں ہوتا نہ ہی اس فن میں مہارت حاصل کی ہے, لہٰذا ہماری مجلس نسبتاً درسی اور سیرت بیان کرنے والی ہوتی ہے. حتیٰ ہم اگر فضائل بھی بیان کریں عرض کیا کیونکہ فن میں مہارت حاصل نہیں کی ہے تو فضائل بھی اس طرح سے بیان نہیں کرتے کہ جس پر مومنین سے جو داد سمیٹنے کا ایک ہنر ہے وہ آئے, وہ نہیں ہے. اب خیر یہ اس کو ہمارا نقص جانے یا اس کو ہماری خوبی جانے یہ پھر امام کے بارگاہ میں ہی ہوگا کہ وہ اس کو نقص جانتے یا خوبی جانتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آغاز میں بھی فضیلت سے ہی کروں گا, آغاز فضیلت سے ہی کروں گا, ہنر ہو نہ ہو, فن ہو نہ ہو, ان کے ذکر سے اپنے زبانوں کو اور آپ کے اذہان کو معطر کرنا یہ بھی ایک سعادت ہوگی. ان شاء اللہ پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مروان کا بیٹا عبد الملک بادشاہ بنا یزید کے بعد, اس کے بیٹے کے چند ماہ اور مروان کے چند مہینے کی حکومت کے بعد. تو اس کا بیٹا تھا ہشام, عبد الملک کا بیٹا ہشام. یہ اب ظاہر ہے کہ اس وقت کے بادشاہ کا بیٹا, تو اس کا اپنا پروٹوکول ہے, اس کے اپنے لوازمات ہیں. یہ اپنے شامی دوستوں کے ساتھ مل کے, شام کے دوستوں کے ساتھ مل کے یہ آیا حج کرنے کے لیے حج کے موسم میں. اب شام میں اس کے جو دوست تھے ظاہر ہے کہ اسی طرح کے ہوں گے, سارے حج کے لیے آ گئے. اب حج کے موسم میں آپ میں سے جو بھی حج پہ گئے, ظاہر حج کے موسم میں رش ہوتا ہے نسبتاً عام حالات سے ہٹ کے. اب یہ طواف کرنے لگا ہشام, طواف کے بعد اس نے چاہا کہ حجر اسود کو بوسہ دے. کئی دفعہ اس نے کوشش کی, آگے بڑھتا تھا, لوگ دھکیل کے پیچھے کر دیتے تھے, کیونکہ ظاہر ہے کہ حرم کے اندر تو کون سا بادشاہ تو کس کا بیٹا, دھکیل کے اس کو پیچھے کر دیتے تھے. تین چار دفعہ کی کوشش کے بعد تھک کے یہ ذرا مطاف سے باہر جا کے کرسی پر بیٹھ گیا, تو اس کے وہ جو شامی دوست تھے وہ بھی باہر آ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب چونکہ اس نے کوشش کیا, بھی انتظار میں کہ ذرا رش گھٹے, کم ہو تو ہم جا کے حجر اسود کا بوسہ لیں. تو اتنے میں حرم کے اندر امام سجاد علیہ السلام تشریف لائے. جب سرکار تشریف لائے, آپ نے طواف کیا, طواف کے بعد آپ نے حجر اسود کے بوسے کے لیے حجر اسود کا رخ کیا. اب ایک عجیب منظر دیکھا اس نے کہ لوگوں نے ہٹ ہٹ کے راستہ دینا شروع کر دیا, یہاں تک کہ سب لوگ ہٹ گئے, حجر اسود کو خالی کر دیا. چوتھے امام گئے, آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد آپ اسی طرح حرم سے بڑے باوقار انداز میں باہر نکلے. ہشام جانتا تھا کہ امام کون ہے, اس کے جو شام کے دوست جو آئے تھے انہیں نہیں پتا تھا یہ کون ہے. انہوں نے بڑے متاثر ہو کے اس سے پوچھا, یہ کون ہے کہ حرم میں جس کی قدر و منزلت, جس کا احترام تم سے بھی زیادہ ہے, یہ کون ہے؟ تمہیں تو دھکے دے کر پیچھے کر دیا, یہ تم سے بھی زیادہ بڑے مرتبے والا کوئی, وہ سمجھتے تھے کوئی حکومتی مسئلہ ہے, یہ کون ہے؟ تو ہشام جانتا تھا, لیکن جان بوجھ کے. اب اس کے بھی وہ فرزدق نے ایک شعر اس کے اوپر بھی کہا, یہ جو تم کہہ رہے ہو نا میں نہیں جانتا, اس نے کہا میں نہیں جانتا پتہ نہیں کون ہے. اب جی اس نے کہا میں نہیں جانتا پتہ نہیں کون ہے, وہاں قریب شاعر تھا فرزدق تمیمی. فرزدق نے جب دیکھا کہ اس نے توہین آمیز انداز میں کہا کہ میں نہیں جانتا, تو اس نے اس کے شام کے دوستوں سے کہا میں اس کو جانتا ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے, اب مجھ سے تعارف سنو. ایک طویل قصیدہ فرزدق نے لکھا ہے, آج میں نے اس قصیدے کے چار شعر منتخب کیے تاکہ میں آپ کے سماعتوں میں ڈال دوں, اس کے بعد جو سیرت کا نقطہ ہے اس کو سمجھنا نسبتاً آسان ہوگا. ایک صلوات پڑھیں گے ذرا بلند آواز میں. اس نے کہا ہشام نے میں نہیں جانتا, فرزدق نے اس کے دوستوں سے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے. کہا اگر ہشام نہیں جانتا تو نہ جانے, یہ وہ ہیں کہ جن کے قدموں کی آہٹ کو مکہ کی زمین کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے, ان کے قدم کی آہٹ کو مکہ کی زمین پہچانتی ہے. کہا ان کو حرم بھی پہچانتا ہے اور ہل بھی پہچانتا ہے. حرم کہتے ہیں خانہ کعبہ اور وہ جگہ جو حرم میں آتی ہیں, یعنی جس کے اندر احرام کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے. ہل کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے آپ احرام کے بغیر بھی مکہ کے جن علاقوں میں پھر سکتے ہیں, وہ ہل کہلاتا ہے. فرزدق نے کہا ہل بھی جانتا ہے کہ یہ کون ہے اور حرم بھی جانتا ہے کہ یہ کون ہے. پھر فرزدق کہتا ہے جب انہیں, جو تھے امام کو, جب انہیں قریش کے لوگ دیکھتے ہیں, جب انہیں قریش کے لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ان کی بزرگی اور جوان مردی کے سامنے باقی سب کی بزرگی اور جوان مردی ختم ہو جاتی ہے. کہا اگر بات ان کی بزرگی اور جوان مردی کی کریں تو پھر ان کے مقابل میں کوئی بھی جوان مرد نہیں ہے، ان کے مقابل میں کوئی بزرگ نہیں ہے، بزرگی میں یہ سب سے اوپر ہیں۔ پھر فرزدق کہتا ہے جب وہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو یہ حجر اسود کا بوسہ لیں اس سے پہلے حجر اسود ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتا ہے۔ اور جس شعر، اگلا جو شعر میں نے منتخب کیا، جس شعر کی وجہ سے ہشام نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا، فرزدق کہتا ہے اے ہشام تو نے جو یہ کہا کہ تو انہیں نہیں جانتا تو تم اس اندھے کی طرح ہو جو چڑھے ہوئے سورج کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے سورج کو نہیں دیکھا ہوا، کہ تو وہ اندھا ہے۔ اللہم صل علی محمد، کہا تو اگر کہہ رہا ہے کہ تو انہیں نہیں جانتا تو تو پھر وہ اندھا ہے جسے چڑھا ہوا سورج نظر نہیں آتا۔ کہا تیرے نہ جاننے سے ان کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آ رہی، تیرے انکار کرنے سے تیری تیرے نابینا ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ فرزدق کو گرفتار کر کے جیل میں ڈھلوا دیا۔ چوتھے امام کو خبر دی گئی کہ فرزدق آپ کے شان میں قصیدہ کہہ کر جیل میں اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندان کی سختیاں اس وقت برداشت کر رہا ہے۔ امام نے بعض روایات میں 1300 اور بعض میں 13000 ہیں 1300 دینار بھجوائے فرزدق کی طرف۔ تو جب فرزدق کو امام کے قاصد نے کہا کہ یہ مولا نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، تو فرزدق نے کہا مولا سے کہنا یہ قصیدہ میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے لکھا ہے، میں اس کا اجر ان کے جد رسول خدا سے لینا چاہتا ہوں اگلے جہاں میں، مجھے یہاں نہیں چاہیے۔ امام کو جب واپس لے کے گئے تو امام نے کہا یہ فرزدق کو دے دو، اس سے کہو یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے انعام ہے، اس انعام سے تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے، تمہیں یہاں بھی سرفراز کیا جا رہا ہے وہاں بھی تمہیں عطا کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند، محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعزان محترم، امام سجاد کے لیے ایک لقب استعمال کیا جاتا ہے جو آپ کا لقب نہیں ہے، لقب بنا دیا جو مولا کا لقب نہیں ہے۔ لقب عموماً نام کے علاوہ وہ صفات ہوتی ہیں جو کسی شخصیت کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں، پھر وہ صفت اس قدر زیادہ استعمال ہوتی ہے کہ بعض اوقات نام سے زیادہ وہ صفت لے بیان کی جائے تو پھر وہ شخصیت وہیں ذہن میں آتی ہے۔ چوتھے امام کو زین العابدین کہتے ہیں، لقب ہے۔ سید الساجدین کہتے ہیں، لقب ہے۔ اب ایک لقب جو امام کا لقب نہیں ہے، جو دے دیا اور پھر استعمال بھی کیا، اتنا کیا کہ اب رائج ہو گیا، جو امام کا لقب نہیں ہے، جو امام کا لقب نہیں ہے وہ ہے بیمار کربلا۔ یہ جو بیمار کربلا کا عنوان دیا، رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے اس پر بہت خوبصورت بنیادوں کے ساتھ اس موضوع کو اٹھایا۔ رہبر فرماتے ہیں انسان کی زندگی میں، ہم میں سے تمام انسان، ہر انسان کی زندگی میں وہ مریض ہوتا ہے، چند دن بیمار ہوتا ہے اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض لوگ کہیں کہیں دن مریض رہتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی میں کچھ دن مریض مرض کی حالت میں رہتا ہے، لیکن کبھی بھی کسی کو مریض ہونے کا لقب نہیں دیا جاتا، اسے بیمار کے نام نہیں دیے جاتے۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں جو کربلا اور عاشورہ کے وقت پروردگار کا ایک خاص وہ حکم تھا، ایک خاص مصلحت تھی، ایک خاص تقاضا تھا اس وقت کا، جس کی وجہ سے امام چند دن وہاں مریض رہے تاکہ امامت کی حفاظت ہو پائے، حفاظت امامت کے لیے چند دن کا مرض تھا۔ اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ امام کو ساری زندگی مریض رہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ لہذا یہ جو بیمار کربلا ہے یہ امام کا لقب نہیں ہے، یہ زبان پہ چڑھ گیا اور پھر جو ایک جو طریقہ کار ہوتا ہے عوام میں، کوئی بات اس وقت رائج ہو جاتی ہے جب وہ لفظ اشعار میں، شعر میں آ جائے، اب نوحوں میں وہ شعر آ گیا, شعر کے اندر نوحوں کے اندر مرثیے کے اندر بیمار کربلا کا عنوان آ گیا, اس کی وجہ سے رائج ہو گیا لوگوں میں. اب بعض اوقات کربلا کا لفظ بھی ختم کر کے میرا بیمار امام لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ریور معظم فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے, امام کو زین العابدین کہا کریں, امام کو سید الساجدین کہا کریں. یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں, زین العابدین کہیں تو انسان کو اپنے اندر بھی جھانکنا پڑتا ہے. میرا امام ایسا ہے کہ انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے, میں عبادت کے کس درجے پر ہوں اس وقت, میں ماننے والا ہو کر کہاں کھڑا ہوں. وہ سید الساجدین ہیں, سجدہ کرنے والوں کے سردار. سجدہ کرنے والے نہیں فقط, سجدہ کرنے والوں کے سردار. ایسے سجدے چوتھے امام کے, فجر کی نماز کے بعد سر سجدے میں رکھیں تو ظہر کی اذان پہ اپنا سر سجدے سے اٹھائیں, یہ سجدہ ہے سید الساجدین. لہذا جب بھی امام کے لیے, حتیٰ کہ بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا کیا کریں, آپ یہ دعا کریں, پروردگار تجھے مولا امام زین العابدین کا واسطہ, مریض کو شفا عطا فرما. نہ کہیں بیمار کربلا, کیوں؟ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ دن مریض رہتا ہے, اس مرض کی وجہ سے لقب نہیں دیا جاتا. آپ چوتھے امام کے القابات کی کوئی کتاب اٹھا لیں, مولا کا لقب نہیں ہے بیمار کربلا, وہ بیماری ایک خاص تقاضے کی وجہ سے تھی, اسی لیے مریض تھے اور چند دن ہیں. اس کے بعد آپ کو کوفہ میں یا کوفہ کے بعد شام میں آپ کے مریض ہونے کا, آپ کے بیمار ہونے کا کوئی آپ کو نہیں ملے گی, کوئی شاہد نہیں ملے گی. اس لیے چوتھے امام کے نام کے لیے زین العابدین امام کا وہ لقب ہے کہ جو رسول خدا نے امام کو دیا ہوا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میدان حشر میں جب کوئی ندا دینے والا ندا دے گا, اَيْنَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ, زین العابدین کہاں ہے. اب اندازہ کریں عبادت کرنے والوں کی زینت کہاں ہے. تو میدان حشر کیا مطلب؟ میدان حشر انبیاء ہیں, اوصیاء موجود ہیں, صدیقین موجود ہیں, شہداء موجود ہیں, صالحین موجود ہیں, معصومین موجود ہیں, سب میدان حشر میں موجود ہیں. اور اس وقت ندا دینے والا ندا دے گا اَيْنَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ, زین العابدین کہاں ہیں. تو رسول خدا فرماتے ہیں تو میرے حسین کا بیٹا علی ابن الحسین لبیک کہتا ہوا میدان محشر میں حاضر ہوگا کہ پروردگارا میں تیرا بندہ کی جس کو تو نے زین العابدین کہا ہے. تو لہذا امام کو زین العابدین کہہ کے پکارنا زیادہ مناسب اور زیادہ احترام ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. میری خواہش تھی کہ میں امام کی زندگی کے چند پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں سیرت کے عنوان سے. امام کی زندگی کے چند پہلوؤں میں سے ایک پہلو سیرت مشترکہ ہے. تمام آئمہ کی سیرت میں, ان کی زندگی میں, ان کے کردار میں یہ عمل ملتا ہے. مدینے میں کربلا کے بعد مدینے میں امام زین العابدین کی مصروفیات کیا تھی, امام کی مصروفیات مدینے میں کیا رہی ہیں, وہاں اور مصروفیات تھی. راتوں کی ایک مصروفیت مستقل تھی امام کی, ہمارے چوتھے امام کی راتوں کی ایک مصروفیت مستقل تھی. عبادت تو کرتے ہی تھے لیکن راتوں کی ایک مصروفیت کیا تھی, امام رات کو روٹیاں اور کھجوریں اٹھا کر اپنے کندھوں پہ اٹھا کر, 400 گھر تھے, 400 تک گھر ہے مدینہ میں فقراء و مساکین کے, راتوں کو جا کر ان کے گھروں میں روٹی اور کھجوریں پہنچاتے تھے, کھانا پہنچاتے تھے 400 گھروں میں. کچھ فقیر و مساکین ایک جگہ تھی مدینہ میں جہاں باہر سے آنے والے مسافر رہتے تھے, رات وہاں گزارتے تھے. اب روزانہ رات کو یہاں پر موجود افراد کے پاس ایک فرد نقاب کیا ہوا کھانا لے کے رات کو ان کے پاس پہنچتے تھے اور ان کو کھانا وہاں پر کھلاتے تھے. یہ سید الساجدین ہیں, بھوکوں کو کھانا کھلانے والے, فقراء مساکین کے خیال رکھنے والے. اب اگر میں اور آپ جو امام کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو امام کی سیرت میں بھوکے کو کھانا کھلانا نظر آ رہا ہے. اب میرے اور آپ کے لیے, اب رات کو کیوں جاتے تھے امام؟ رات کو اس لیے جاتے تھے کہ رات کو جانے سے پہچان نہیں ہوتی تھی. حتیٰ کتنے ایسے لوگ تھے, ان 400 میں سے ایک بڑی تعداد وہ تھی جنہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کھانا پہنچانے والے علی ابن الحسین ہیں. انہیں نہیں پتا تھا, نہیں جانتے تھے. کہتے ایک مریض تھا جس کو ایسی جلد کی بیماری لگ گئی کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے قریب نہیں جاتے تھے, حتیٰ کہ اس کے گھر والے بھی اس کے قریب نہیں جاتے تھے, لیکن راتوں کو امام جا کے اس کے قریب بیٹھا کرتے تھے, اس کے لیے روٹی لے کر جاتے تھے اور اس کی احوال پرسی کر کے اس کا حال احوال معلوم کرتے تھے. اسے نہیں پتا تھا کہ کون ہے, لیکن جب امام اس دنیا سے رحلت کر گئے, جب آپ کی شہادت ہوئی, کہتے تب اکثریت کو پتہ چلتا تھا کہ آج کی رات جو کھانا نہیں آیا تو یہ کھانے پہنچانے والے علی ابن الحسین تھے. تو میرے اور آپ کے لیے جو پیغام ہے, یقیناً مومنین اطعام کرتے ہوں گے, کھانا کھلاتے ہوں گے, لیکن تقاضا کیا ہے؟ اس طرح سے کرنا ہے کہ اپنی نمود و نمائش کا موقع فراہم نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی پھر ہماری تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دے. اس انداز سے ہونا چاہیے, رازداری کے ساتھ, حتیٰ کہ جس کی مدد کی ہے اس کے عزت نفس کو باقی رکھا جائے, اس کی عزت نفس بھی باقی رہے, خیال رکھا جائے. یہ تقاضا ہے سیرت امام سجاد علیہ السلام کے اندر. ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں, درود پڑھیں محمد و آل محمد. امام کی زندگی کا ایک پہلو خدمت کا ہے. امام خدمت کے موقع تلاش کرتے تھے. اب خدمت کب کر سکتے تھے؟ جب کوئی جانتا نہ ہو, کیونکہ جو جاننے والے ہوتے تھے انہیں پتہ چلتا تھا بھائی یہ تو امام سجاد ہیں, پھر وہ کہاں خدمت کروانے دیں. اس لیے آپ حج کے موسم میں, جب بھی حج کا موسم آتا تو آپ حج کے ان کافروں کے اندر گھس جاتے تھے جن کے لوگ آپ کو چہرے سے پہچانتے نہیں ہیں. اب توجہ فرمائیں, جو چہرے سے آپ کو جانتے نہیں ہیں, امام کا بتا رہا ہوں, ایسے قافلوں کے ساتھ شامل ہو جاتے اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے. کسی کا سامان اٹھا رہے ہیں, کسی کے لیے پانی فراہم کر رہے ہیں, کسی کے لیے مددگار بن رہے ہیں, کسی کو سواری پہ چڑھنے میں مدد کر رہے ہیں, کسی کی سواری کو پکڑ کے چلا رہے ہیں, کسی بزرگ کو اگر اٹھ نہیں پا رہا, چل نہیں پا رہا تو خود اٹھا کے چلا رہے ہیں. الغرض خدمت کیے جا رہے ہیں. ایک قافلے کے ساتھ مولا شامل ہو گئے اور ان کی خدمت کر رہے تھے. اب ہوتا ہے قافلے میں جب کوئی جوان اس طرح سے خدمت کرے تو پھر لوگ بھی اپنے کام بتاتے ہیں. جب دیکھ رہے ہیں ہوتا بھی ہے, ایسا زیارت کے قافلے میں آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی اگر خدمت کے لیے آگے بڑھ کے آئے تو پھر لوگ بھی اس کو کام کہتے ہیں. تو ایک قافلے میں مولا شامل ہوئے, غالباً نصیبین یا اوپر کے کسی خطے کے لوگ تھے, آپ اس قافلے میں شامل ہوئے, چہرے سے جانتے نہیں تھے, شامل ہوئے, ان کی خدمت کرتے گئے. انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ جوان دیکھا خدمت کر رہا ہے تو ساتھ ساتھ کام لیتے گئے. راستے میں ایک پڑاؤ آیا, وہاں پر مدینے کا ایک قافلہ گزرا. مدینے کے قافلے کی جو ہی امام پہ نظر پڑی قافلہ رک گیا. اکثریت آئے دوڑتے ہوئے, امام سے آ کے سلام کی, دست بوسی کی. باقی قافلے والے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا, یہ ان کی دست بوسی کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھا یہ کون ہے جوان؟ کہا تم لوگ ان کو جانتے نہیں ہو؟ کہا نہیں ہم نہیں جانتے. کہا یہ حسین ابن علی کے بیٹے علی ابن الحسین ہیں, یہ حجت خدا ہے, اللہ کے نبی کے فرزند ہیں. وہ قافلے والوں نے کہا اللہ اکبر, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا, یہ تو ہماری خدمت کر رہے تھے, حتیٰ کہ ہم نے اپنی خدمت کے کام ان سے لیے, ہم جانتے نہیں تھے, ہم تو گنہگار ہو گئے, گھبرا گئے. سب نے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ہمیں معاف کر دیں, ہم نے آپ کو پہچانا نہیں. امام نے کہا نہیں, تمہارا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے اپنی خوشی کے ساتھ خدمت کی ہے, میں حاجیوں کی خدمت کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اب چونکہ تم نے مجھے پہچان لیا ہے لہٰذا اب میں تمہارے قافلے کے ساتھ نہیں چلوں گا. آپ نے قافلے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. اب یہ سیرت کا ایک پہلو ہے. حج کے سفر پہ جائیں, جب ہم لوگ زیارت کے سفر پہ جائیں, میرا اور آپ کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ ہم کس ذہن اور کس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں؟ ہم خدمت کرنے کے جذبے سے جاتے ہیں یا خدمت کروانے کے جذبے سے جا رہے ہوتے ہیں؟ ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ لوگ ہمیں دیکھ کر فوراً ہمارا احترام کریں, آ کر ہمارا کام وہ خود کریں, بجائے اس کے کہ خادم بنے ہم اپنی خدمت کروانے کی کوشش کرتے ہیں. عزیزان محترم, اس دفعہ ہم میں سے آپ میں سے جو بھی جائے اربعین کی زیارت کے لیے, ذرا کوشش تو کریں, ہمت تو کریں, زائرین کی خدمت کی کوشش کریں, کسی زائر کی خدمت کریں. جس کسی زائر کی خدمت کی جائے, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جوان کے 5 دفعہ زیارت پہ گیا تھا, اس میں سے ایک زیارت اس طرح قبول ہوئی کہ اس کی زندگی کے نامے اعمال میں سے 5 سال کے جو گناہ تھے وہ بخش دیے گئے. اس کی زندگی کے اندر سے 5 سال کے گناہ معاف ہو گئے. اب اس نے فرشتے سے پوچھا, یہ 5 سال کے گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ کہا, تمہاری ایک زیارت مولا حسین کے ہاں قبول ہوئی ہے. اس نے کہا, میں 5 دفعہ زیارت پہ گیا ہوں, کون سی قبول ہوئی ہے؟ تو فرشتے نے دکھایا کہ اس کی کون سی زیارت قبول ہوئی ہے. تو یہ بتاتا ہے کہ میں ایک دفعہ جب زیارت کے لے گیا تو ہمارے قافلے میں ایک نابینا زائر تھا. ہمارے قافلہ سالار نے کہا, آپ میں سے کون ہے جو اس کی خدمت کرے؟ تو میں جوان تھا تو میں نے جذباتی ہو کر ہاتھ کھڑا کر دیا, میں کروں گا. اس کے بعد میں اس نابینا زائر کی خدمت کرتا رہا. کہتا ہے, میری 5 زیارات میں سے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کس زیارت میں تمہیں مزہ نہیں آیا تو میں اسی کا بتاتا, کیونکہ میں اس کی خدمت میں لگا رہا, حرم میں بھی زیادہ جا کر وقت گزار نہیں پایا, حتیٰ کہ زری تک بھی نہیں پہنچ پایا تھا, میں تو اس کی خدمت میں تھا. کہتے فرشتے نے مجھے وہ منظر دکھایا جب میری زیارت قبول ہوئی. کہتا ہے, میں ہوٹل میں تھا, دیکھا تو وہ نابینا زائر نظر نہیں آیا, میں اسے ڈھونڈتا ہوا باہر آیا تو ایک دکان سے کچھ خرید رہا تھا, میں دوڑ کے گیا, وہ دکاندار کو پیسے زیادہ دینے لگا تھا, میں نے اسے روکا اور پیسے حساب کر کے اس کی چیز اس کو خرید کے دی, باقی پیسے اس کی جیب میں ڈالے. آج آخری دن تھا, کل ہم نے واپس جانا تھا. کہتے اس نابینا زائر نے مجھ سے کہا, کیا حرم اس وقت حرم ہمارے سامنے ہے, مولا حسین کا حرم نظر آ رہا ہے؟ کہتے میں نے اسے کہا, ہاں ہم شاہراہ سدرا پر ہیں, یہاں سے حرم نظر آتا ہے. کہتے مجھے ذرا حرم کی طرف میرا رخ موڑو. کہتے میں نے اس نابینا زائر کا رخ حرم کی طرف موڑا تو اس نے مولا حسین کی حرم کی طرف رخ کر کے کہا, اے مولا, آپ کے اس زائر نے میری بڑی خدمت کی ہے, میں چاہتا ہوں کہ میری اس خدمت کا اجر آپ اسے عطا کریں. فرشتے نے کہا, تمہاری اس ایک زیارت کا اجر جو سید الشہداء کے ہاں مقبول ہوئی ہے, تمہارے 5 سال کے گناہوں کی پردہ پوشی کر دی گئی. بس عزیزان محترم, چوتھے امام کی زندگی میں خدمت آپ دیکھیں, وہ معصوم امام حجت خدا بنی ہاشم کے سب سے بڑی ہستی, عرب کے قبیلوں میں سب سے بڑا قبیلہ قریش, قریش میں سب سے زیادہ عزت بنی ہاشم کی, بنی ہاشم میں سب سے زیادہ عزت خاندان پیغمبر کی, خاندان پیغمبر میں سب سے زیادہ عزت اولاد حسین کی, اور اولاد حسین میں سب سے زیادہ عزت سید العابدین سید الساجدین. اور امام اس قافلے میں جا رہے ہیں جس میں کوئی پہچاننے والا نہ ہو, کیوں؟ خدمت کرے. بس اگر میرے اور آپ کے اندر خدمت کرنے کے بجائے کروانے کا جذبہ ہے تو پھر میری اور آپ کی زندگی امام کی سیرت سے بہت دور ہے. علامہ نقن صاحب ایک جملہ کہتے تھے, عموماً جب سیرت بیان کی جائے لوگوں کے ذہن میں فوراً جملہ آتا ہے, کہاں وہ اور کہاں ہم. آپ کو جب سیرت پر عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ 100% جیسے امام نے کہا تھا ویسے ہی کر سکتے ہیں, نا اس میں کوئی شک نہیں کر سکتے, لیکن کم سے کم رخ تو اسی طرف ہونا چاہیے. نقن صاحب کا جملہ تھا, بھئی اگر رفتار اتنی نہ ہو, سمت سفر تو اسی طرف ہونا چاہیے, زندگی کا رخ تو اسی طرف ہونا چاہیے, رفتار کم ہو حرج نہیں ہے, رم رفتار کے کم ہونے کے باوجود بھی اگر رخ سفر کا اسی طرف ہے, میری زندگی کا رخ اسی طرف ہے جس طرف معصومین کی تعلیمات ہیں, تو سفر کی رفتار کم بھی ہوگی تو آہستہ آہستہ بھی کبھی نہ کبھی منزل تک پہنچ ہی جائیں گے. لیکن اگر رخ ہی نہ ہو ان کی زندگی کی طرف, میری زندگی کا رخ ان کی تعلیمات کی طرف ہو ہی نہیں بلکہ اس کے اپوزٹ ہو, اب رفتار کم ہو یا زیادہ ہو فاصلے میں اضافہ ہوتا جائے. پس ایزان محترم, سیرت کو بیان کروانا اور سیرت کو سننے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے. ہمیں چاہیے جو بانیان مجالس ہیں, جو اپنے گھروں میں امام بارگاہوں میں مجلس برپا کرتے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مجالس کو سیرت کے بیان سے مزین کروائیں تاکہ پیغام اہل بیت جائے, تاکہ اہل بیت کی تعلیمات پہنچیں. اثر ہوتا ہے, سید الشہداء کے فرش عزا کا اثر ہے. عام دنوں میں اس بیان کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا حسین ابن علی کی یاد میں بیٹھنے سے ہوتا ہے. اسی لیے ضروری ہے ہمیں اپنی مجالس کے اندر سیرت کو بیان کروانے کی باقاعدہ کوشش کرنی چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے, تقاضا کرنا چاہیے. حتیٰ نوحہ اور مرثیہ جو بیان کیا جائے اس میں بھی ایسے اشعار ہونے چاہیے کہ جو فضائل اور مصائب کے ساتھ ساتھ سیرت کی طرف متوجہ کروائیں. ایسے شعرا ہیں جن کی شاعری میں سیرت کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. ہمارے نوحہ خانوں اور مرثیہ خانوں کو بھی چاہیے کہ وہ جب کلام کا انتخاب کریں تو اس کلام میں مصائب اور فضائل کے ساتھ ساتھ سیرت کا بھی کوئی نہ کوئی پہلو بیان ہونا چاہیے. تب جا کر ہماری مجلس, ہمارے فرش عزا اس نہج پر آ جائیں گے کہ ہم اس فرش عزا کے ذریعے جو ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ کربلا ہماری درسگاہ ہے, اس نعرے کی عملی شکل تب بن پائے گی. ایک صلوات پھر پڑھ لیں, محمد و آل محمد. بلند آواز میں اللہم صل علی محمد و آل محمد. پس ایزان محترم, مولا امام زین العابدین کی مصیبت جس قدر بڑی ہے, واقعی اس قدر بڑی مصیبت ہے کہ مولا کربلا کے بعد, عاشور کے بعد 35 سال کی زندگی گزاری ہے, اور اس 35 سالہ زندگی میں میرے مولا قدم قدم پہ گریا کرتے تھے. چند چیزیں ہیں جو شدت کے ساتھ نہیں بھول پائے میرے مولا, بس ایک کا ذکر کریں, جس شہید کو امام سجاد نہیں بھول پائے. ایک صحابی تھا کوفہ کا رہنے والا, مدینے گیا امام سے ملنے کے لیے اور امام کو بتایا, واقعہ کربلا کو 5 سال گزر چکے ہیں, 65 ہجری چل رہی ہے. جب آیا اس سے امام سے ملاقات ہوئی, امام کو بتایا مولا مختار نے کوفہ میں قیام کیا ہے اور آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کے مار رہے ہیں, انتقام کربلا شروع ہے. جب کہا نا کہ کربلا میں جنہوں نے ظلم کیا تھا ان سے حساب لیا جا رہا ہے, اللہ اکبر, امام سجاد نے کہا کیا حرملہ بھی مارا گیا ہے؟ اللہ اکبر. مولا 5 سال گزر گئے, حرملہ کا دیا ہوا زخم نہیں بھولے ہیں میرے مولا, حرملہ بھی مارا گیا. جب اس نے واپس آ کے امیر مختار کو بتایا کہ امام سے ملاقات ہوئی, امام پوچھ رہے تھے کہ کیا حرملہ مارا گیا, جب حرملہ پکڑا گیا تو اس سے مختار نے پوچھا کہ اے لعین, تو نے ایسا کیا کیا کہ میرا مولا آج تک نہیں بھولا تیرے ظلم کو؟ بس عزادارو, کیا کیا حرملہ نے؟ مجھے بھائی نے کہا کہ آپ شہزادہ علی اصغر کے مصائب کو بیان کیجئے گا. عزادارو, 6 ماہ کے بچے کی مصیبت کا بیان کرنا, میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں, 6 ماہ کا بچہ, آپ میں سے ہم میں سے جس نے بھی اپنے 6 ماہ کے بچے کو گود میں لیا ہو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے کے بچے کی مصیبت کو بیان کرنا کس قدر مشکل کام ہے. ہرملا کا تیر فراموش نہیں کیا میرے مولا نے. جس وقت مولا حسین خیموں کے پاس آ کر کہتے ہیں میرا لال مجھے دو تاکہ میں لے جاؤں اشقیہ شاید رحم کرے میرے اصغر پر, عزاداروں علی اصغر کو لے کے میدان میں گئے, پانی کا سوال کیا. جب پانی کا سوال کیا پانی تو نہیں دیا, ہرملا نے اپنا تیر چلایا. فذبح الطفل من الاذن الى الاذن, بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا. ارے چھ ماہ کے بچے کا گلا کتنا ہوتا ہے, چھ ماہ کے بچے کا بدن کتنا ہوتا ہے, چھ ماہ کے بچے کا جسد کتنا ہوتا ہے, لیکن اصغر کا جنازہ اس قدر بھاری ہو گیا حسین کے لیے. رباب کے خیمے کی طرف آگے بڑھتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب چند دفعہ مولا آگے بڑھے اور پیچھے ہٹے, جناب رباب نے منظر دیکھا اور ندا دی, اے میرے آقا حسین میں اپنے 100 اصغر آپ پہ قربان کر دوں, بے چین نہ ہوئیے, اصغر کو لے آئیے. عزاداروں علی اصغر کو جب ماں کی گود میں رکھا, ارے میری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں, 6 ماہ کا بچہ جب ماں کی گود میں آتا ہے بچہ کھل اٹھتا ہے ماں کی گود میں آ کے, لیکن ہائے رباب ہائے علی اصغر, جب رباب کی گود میں ڈالا شاید تیر لگنے پر جو اصغر کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی شاید وہ مسکراہٹ باقی ہو. رباب نے اصغر کو گود میں لیا, پیشانی کو بوسا دے کر ایک ہی جملہ کہا, اے میرے لال کیا تجھ جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. عزادار مولا حسین نے کسی جنازے کی تدفین نہیں کی, بس یہ واحد علی اصغر کا جنازہ تھا کہ جس کو مولا نے تدفین کر دی. لیکن عزادارو کیا اصغر کو یہ قبر نصیب ہوئی نہیں, 11 محرم کو جب سروں کو بلند کرنے لگے ہرملا سے کہا گیا جس جس کو تم نے مارا ان کے سروں کو جمع کر تاکہ تجھے انعام ملے. ہرملا کہتا ہے سب سر ہیں وہ اس بچے کا سر نہیں ہے جسے میں نے تیر سے مارا. کہا تلاش کرو, بس آخری جملہ عزاداروں, نہیں جانتا. ہرملا نے کہا تلاش کرو, چند سپاہیوں سے کہا سر تلاش کر کے لاؤ تمہیں انعام دوں گا. اب یہ لعین گئے, کہتے ہیں حسین خیموں کے پشت کی طرف گئے تھے, شاید تدفین کی ہے, ہم جا کے جنازہ تلاش کریں. نہیں معلوم بی بی رباب کی حالت کیا ہوگی اس وقت. یہ لعین اپنے نیزوں کو لے کر گئے, لاش اصغر کیسے تلاش کر رہے ہیں, نیزوں کو اٹھا اٹھا کے کربلا کی زمین میں گاڑتے جا رہے ہیں, گاڑ کے نکالتے ہیں. اللہ اکبر, ایک لعین کا نیزہ کربلا کی زمین میں گیا, زمین کربلا لرزنے لگی, نیزہ باہر آیا, دیکھا رباب کا چاند بلند ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه